आज माशाल्लाह माल बाजी ले गए हैं, तशरीफ रखे हैं। आयत नंबर 13 قال فاحفظ منها اس سے پہلے ما منع کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ما منع کر لا تسجد اذ امرتک قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقته من طین قال فاحبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين قال انزلني الى يوم يبعثون قال انك من المنذرين قال فبما اغويتني ولاقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين ووسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوءاتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصرين فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخطفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما لم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين يہاں تک تو ہم پہلے پڑھ چکے تھے نہیں رائے کر لی تھی یہاں تک کی تو یہاں تک اس کے بعد پھر کرنی تھی نہیں تو پہلے یہاں کا ترجمہ مکمل کر دیتے ہیں قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال یعنی اس نے کہا ما منعك تجھے کس چیز نے منع کیا الا تسجد کہ تو سجدہ نہ کرے منعك کس چیز نے منع کیا کہ تو اس مقام تک پہنچا کہ تو سجدہ نہ کرے یہ مانا ہے اس کا ورنہ دو نہیں اکٹھی ہو جاتی ہیں تجھے کس بات نے روکا کہ تو نے یہ فیصلہ کیا اللہ تسجد کہ تو سجدہ نہ کرے اس امر تو کا جب کہ میں نے تجھے حکم دیا تھا قال انا خیر من ہو اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں خلقتنی من نار و خلقتہ من طین تو نے مجھے تو آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو گیلی مٹی سے قال فاحبط منہا فما یکون لکا ان تتکبر فیہا فخرج انک من الصاغرین اللہ تعالیٰ نے فرمایا پس نکل جا اس مقام سے، فما یکون لکا، تیرے لیے نہیں ہوگا کہ تو تکبر کرے، فیہا اس میں، فخرج انک من الصاغرین، بس نکل جا تو ذلیل چیزوں میں سے ہے، تو بہت چھوٹا بنا دیا گیا ہے۔ اب یہ ایک بہت ہی دائمی سچائی ہے جو دائمی اور حق قطعی ہونے کے باوجود لوگوں کو دکھائی نہیں دیتی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی دلیل جو خدا تعالیٰ نے بظاہر رد نہیں کی لفظوں میں، لیکن اس کی دلیل ہی کے اندر اس کے رد ہونے کا مادہ پایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ جب میں نے تجھے حکم دیا تھا، اس کا جواب کتنا جاہلانہ ہے کہ میں یہ مجھ سے بدتر ہے یا میں اس سے افضل ہوں۔ تعمیل حکم تو جو حکم دینے والا ہو اس کے مقام کے مطابق کی جاتی ہے، نہ کہ جو چیز اس کا مطابق بنائی جائے اس کو خیال رکھ، اس کو دیکھ کر۔ امر کرنے والا فیصلہ کر سکتا ہے کہ کیا امر کروں، اور وہ اگر غالب ہے اور بالا ہے تو اس کے آگے یہ دلیل کہ یہ کام میرے مقام سے گھٹیا ہے کہ چل نہیں سکتی۔ جو بھی صاحب امر ہے اس کے حکم کے آگے لازماً سر جھکانے پڑتے ہیں۔ تو خدا تعالیٰ نے تو یہ فرمایا تھا کہ میں نے حکم دیا تھا، اس کے بعد اگلی دلیل بھی اس کی بالکل لغو ہے، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو گیلی مٹی سے۔ بس آگ کو گیلی مٹی پر کوئی دائمی فضیلت نہیں ہے، وقتی فضیلت ایسی ہے جو خود اپنے اندر برائی کا پہلو رکھتی ہے۔ گیلی مٹی جو نشو نما کرتی ہے آگ اسے مٹا دیتی ہے، اور اس پہلو سے اس کے شیطان کی یہ دلیل بنتی ہے کہ آگ غالب ہے اور مٹی مغلوب ہے۔ جب گیلی مٹی آگ کے ساتھ ٹکراتی ہے تو گیلی مٹی ہار جاتی ہے، نامراد ہو جاتی ہے، آگ اس پر غالب آ جاتی ہے۔ اس لیے میں اس کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ اب یہ جو واقعہ ہے، ایک یعنی یہ بات دو پہلوؤں سے قابل رد ہے۔ اول تو یہ کہ آگ کا غلبہ منفی غلبہ ہے اور اپنی ذات میں قابل تعریف نہیں، وہ اگر غالب آتی ہے تو اعلیٰ چیز کو مٹاتی ہے، اعلیٰ چیز کو مٹا کر خود کیسے اعلیٰ ہو سکتی ہے؟ آگ جب بھی زندگی پر حملہ آور ہو ایک اعلیٰ اور برتر صفت کو نقصان کرتی ہے، بس اس کے نتیجے میں بدتر تو ہو سکتی ہے، اعلیٰ نہیں ہو سکتی۔ دوسرے غلبہ اس کا وقتی اور سطحی ہوتا ہے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ وہ مقام جہاں آدم نے پیدا ہونا تھا، وہ مقام اس بات کا گواہ ہے کہ آگ ہار گئی اور گیلی مٹی جیت گئی، کیونکہ آگ کے شعلے سے رفتہ رفتہ گیلی مٹی پیدا ہوئی ہے، اور جب گیلی مٹی نے زندگی کا سفر کیا تو آسمان سے آگ کے شعلے پھر بھی برستے رہے لیکن گیلی مٹی کا نقصان نہیں کر سکے۔ اس کے نتیجے میں گیلی مٹی سے جو زندگی پھوٹی ہے وہ آگ کے میں سے سفر کرتے ہوئے گزر گئی اور انسان کے مرتبے تک جا پہنچی۔ تو یہ کہنا کہ آگ کو فضیلت حاصل ہے، یہ آدم کی پیدائش ہی کافی ہے کہ یہ اس دلیل کو جھٹلا دے، اس دلیل کو لغو بےمانی ثابت کر دے۔ مگر شیطان سے ان بحثوں کے لیے اللہ کا مقام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو واقعہ بیان کی ہے اس کے اندر ہمارے لیے سوچنے اور فکر کرنے کے سارے مواد اکٹھے کر دیے، تاکہ اگر ہم غور کریں تو ہمیں سمجھ آ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی تحکم کے رنگ میں شیطان کو ذلیل و رسوا نہیں کیا، بلکہ اس کے پیچھے گہری حکمت دیتی ہیں. اس کے بعد خدا تعالیٰ فرماتا ہے قَالَ فَحْبِتْ مِنْهَا, بس اس حالت سے نکل جاتا ہے. فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا, اب تیرے لیے کبھی بھی اب ممکن نہیں رہے گا کہ تو تکبر اختیار کرے, کیونکہ آگ انسان کی غلام بنائی جائے گی اور ہر پہلو سے انسان کو آگ پر غلبہ دیا جائے گا. صاغرین کا مطلب کہ تو اس کے سامنے جھک جائے اور بے معنی ہو جائے, چھوٹا ہو جائے. یہ جو صاغر کا لفظ ہے یہ قرآن کریم میں ایک طاقتور کے سامنے گردن جھکا دینے کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. وہ جزیتن ایدن وہم صاغرون, وہ جزیہ اپنے ہاتھ سے دیں مغلوب قومیں اور وہ صاغر ہو جائیں. تو یہ بہت بڑی پیشگوئی تھی کہ انسان کو آگ پر براہ راست غلبہ بھی دیا جائے گا, اور وہ گیلی مٹی کا ہی غلبہ ہے, کیونکہ انسان کی پیدائش, اس کی اٹھان, اس کی پروان, آخر اس کا انسان کے مرتبے تک پہنچنا, پھر اس کی عقل, یہ کلیتاً گیلی مٹی کے محتاج ہے. اس پہلو سے آج کا زمانہ دیکھ لیں, خدا تعالیٰ نے آگ کو اس طرح انسان کے تابع کیا ہے کہ اس زمانے میں جب کہ قرآن نازل ہو رہا تھا اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. صاغرین ہو جائے گی آگ, یہ شیطان کا ساغر ہونا اس آگ کی دلیل کے ساتھ بیان ہو رہا ہے کہ آگ تو بالکل بے حیثیت بنا دی جائے گی, آگ تو انسان کی نوکر بنا دی جائے گی, اور اس کے ساتھ تو بالکل بے حیثیت ہو جائے گا. اور جہاں تک نبوت کے مخالفت کا تعلق ہے, تیری آگ میرے نبیوں کو نقصان نہیں پہنچا سکے گی, وہاں بھی صاغر ہو جائے گی. چنانچہ ابراہیم کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراہیم, اور آگ اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گی. شیطان مخالفت کی آگ بھڑکاتا ہے انبیاء کے وقت, پورا زور لگاتا ہے اور کچھ بھی نہیں بنتا اس کا. خدا کے انبیاء جو ہر دور کے آدم ہوتے ہیں وہ لازماً غالب آتے ہیں. تو ہر پہلو سے اس چھوٹے سے بیان کے اندر تمام گہری اور دائمی حقیقتیں بیان ہو گئی ہیں جو شیطان کی دلیل کو کسی پہلو سے بھی کچھ حیثیت نہیں دیتی, کچھ اس کے اندر کوئی جان باقی نہیں رہتی, یعنی ان دلائل میں کچھ بھی جان باقی نہیں رہتی اگر آپ ذرا بھی غور کریں. اب اس کے بعد شیطان کا پھر دعویٰ دیکھیں, مقابلہ تکبر کے نتیجے میں پھر بھی جاری ہے. قال انظرنی الی یوم یبعثون, جس کے امر کا انکار کر رہا ہے اسی سے مانگ بھی رہا ہے. ایسا صاحب امر تھا, انکار تو کر دیا کہ میں تیرے امر کا انکار نہیں کرتا, اور مولک اسی سے مانگ رہا ہے. اور دلیل کیا دی ہے, فبما اغویتنی, کیونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے اس لیے میں اب تیرے بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے ان کے رستوں پر بیٹھوں گا. اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں تو نے مجھے گمراہ ٹھہرایا ہے, اس لیے یہ ترجمہ کیا جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ گمراہ نہیں کرتا, مگر شیطان نے تو یہی کہا تھا کہ میں تو گمراہ نہیں ہوں, تو نے مجھے گمراہ کہہ دیا ہے, اور کیونکہ مجھے گمراہ بنا دیا ہے تو نے, اس لیے میں اپنا بندہ اتاروں گا, اس بات کی مہلت دے کہ میں انتقام لوں اور سب بندوں کو یہی دلیلیں سکھاؤں جن دلیلوں نے مجھے پاگل کیا, انہیں دلائل کی روح سے ان کو تیری راہ سے ہٹاؤں, اور جن رستوں سے, جن دلیلوں سے وہ ہٹائے گا وہ دلیلیں خود اس کی دلیلیں تھیں, تکبر کی دلیل. سب سے بڑا فتنہ تکبر کا فتنہ ہے. تکبر سے بڑی چیز کوئی اور نہیں ہے جو سب سے زیادہ تنہا انسان کو سر کسی طرح مدہ کرتی ہے. انا خیر منہ کا نعرہ ہے جو ہمیشہ بلند ہوتا ہے, اور یہ تکبر خواہ ظاہری طور پر کیا جائے, جیسے شیطان کہتا ہے کہ ہاں میں یہ کروں گا, یا باطنی طور پر, لیکن اکثر باطنی طور پر ہوتا ہے, دکھائی نہیں دیتا. اس کا یہ مضمون آگے اللہ تعالیٰ بیان فرمائے گا. اس مضمون کا ہر پہلو ان آیات میں کھول دیا, ایک ذرہ بھی باقی نہیں پڑا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں, تو نے مجھے اغویتا نہیں کہا, یعنی گمراہ قرار دے دیا, اس لیے میں بیٹھوں گا. اب جتنے بھی انبیاء کے مخالفین ہیں ان کو ویسے اللہ کی ذات سے نہ کوئی تعلق ہوتا ہے, نہ دنیا میں اصلاح کا کوئی بھی کاروبار کرتے ہیں, اپنی انا کے اندر مگن رہتے ہیں, ان کی سرداریاں قائم ہیں, لوگ ان کو پوچھتے ہیں یا اس رنگ میں ان کے سامنے جھکتے ہیں, گویا انہیں کی عبادت کر رہے ہیں, ان کا سکہ چلتا ہے, ان کے فتوے چلتے ہیں. جہاں خدا کا مامور آیا اس نے کہا تم گمراہ ہو, وہاں انتقام شروع ہو جاتا ہے. اور یہ ایک دفعہ نہیں ہوتا, ہمیشہ ہوتا ہے. وہ مولوی جنہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کو دعوے سے پہلے دیکھا, اس دوران کوئی بھی نفرت کا اظہار نہیں. براہین احمدیہ چھپ چکی ہے, بے شمار دلائل ہیں, وہی دلائل ہیں جو پھر آخر تک دہرائے جا رہے ہیں, وہی الہامات ہیں جن پر دراصل بات کے دعوی کی بنا ہے, اور کسی مولوی کو کوئی غصہ نہیں, اس لیے کہ ان کو گمراہ نہیں کیا. اور بڑے بڑے زبردست انہوں نے تائیدی بیان شائع کیے, تاریخی کلمات لکھے, کالم کے کالم لکھ دیے, کہ ایسی عظیم شان کتاب جو شاید نہیں, وہ تو یقیناً کہتے ہیں کہ جب سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک امت محمدیہ میں ایک بھی کتاب اسلام کے دفاع میں اس شان کی نہیں سکی, اور اس طرح اسلام کا دفاع کرنے والا کوئی پیدا نہیں ہوا, اس کا کوئی ثانی نہیں ہے. اور اگر کوئی اس کو ایشیائی مبالغہ سمجھے تو دکھائے تو صحیح وہ کون. یہ چیلنج ہے, جب تک یہ اعلان نہیں ہوتا کہ تم غبی لوگ, جب تک یہ بتایا نہیں جاتا کہ مجھے خدا نے راہ راست پر کھڑا کیا ہے, مہدی بنایا ہے, اور تم گمراہ ہو, مجھ سے ہدایت پاؤ. جب یہ ہوا تو اللہ خیر منہا کی آواز شروع ہو جائے. اور شیطان کو اپنے نفس کی وجہ سے دین سے دشمنی ہوتی ہے, دین میں کوئی قابل دشمنی بات نہیں ہوتی, اپنے نفس کی وجہ سے دین کے علم برداروں یا خدا کے پیغمبروں سے دشمنی ہوتی ہے. اور اس وقت ہوتی ہے جب وہ خود کو ہدایت پر ان کو ہدایت سے ہٹے ہوئے قرار دیتا ہے. یہ تاریخ ہے تمام مذاہب کی یکساں, اس میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں دیکھی. ابھی ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے اس تاریخ کو بنتا دیکھ لیا. مولوی کی ٹکر لے گا جو اس کے پیچھے بنتا ہے, باقی وہ سب کو چھوڑ دیتا ہے. بڑے سے بڑے گناہ, بڑے سے بڑے اوباش بے حیا لوگ مولوی کے دام سائے میں بستے ہوں, مجال ہے جو ان کو کچھ کہ اگر السلام علیکم کر کے گزرے. جہاں اس نے مولوی کی سرداری کے خلاف بغاوت کی, خواہ وہ سیاست دان ہو یا فوجی جرنیل ہو, اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے. تو یہ شیطان کی روح ہے جس کی تفسیر خدا تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائی ہے, اور بیٹھے گا روکنے کے لیے اس وجہ سے کہ گمراہ کرا دیے گئے. اب یہ مولوی صرف ہمارے رستے پہ بیٹھتے ہیں, صاف پتہ چلا یہ سچائی کا رستہ, ہر دوسرے رستے بھی کوئی نہیں بیٹھتے. دنیا میں بڑے بڑے کام ہو رہے ہیں, کہیں جہریت پھیل رہی ہے, کہیں عیسائیت پھیل رہی ہے, کہیں ان کے مخالف شیعہ ترقی کر رہے ہیں, ایران میں کیا کچھ ہو رہا ہے, افریقہ میں کچھ ہو رہا ہے, کوئی بھی پرواہ نہیں. وہ کہتے ہیں اس رستے پہ ہمیں بیٹھنا, اور بڑے فخر سے اعلان کرتے ہیں کہ مرزائیت کا ایسا تعقب کرنا ہے نا کہ کبھی ہوا نہ ہو, چھوڑنا ہی نہیں. جس رستے سے یہ گزرے گا اس رستے پہ جائیں گے. یہ شیطان کا دعویٰ دیکھ لیں, اور یہ دعویٰ دیکھ لیں کتنا بین ہی وہی کہ وہی لفظاً لفظاً وہ دعویٰ ہے جو آغاز یا فینش کے وقت شیطان نے کیا تھا. لاقدن لهم صراطك المستقیم, مستقیم راستہ بس ان کو برا لگتا ہے, باقی نہیں. ٹیڑھی راہ تو کبھی نہ بری لگی ہی نہیں, تو اتنی دل پسند ہیں ٹیڑھی راہیں, کہتے ہیں جو مرضی کرتے تھے اس رستے پر نہیں آ رہا, یہاں نہیں مان لیا, باقی سب ٹھیک ہے. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم, پھر میں ان کے سامنے سے بھی آؤں گا, ان کے پیچھے سے بھی آؤں گا, ان کے دائیں سے بھی آؤں گا, ان کے بائیں سے بھی آؤں گا, اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا. یہ شیطان نے تالی کی. فرمایا قال اخرج منہا مذعوما مدھورا, تو نکل جا اس مقام سے مذعوما, ایسی حالت میں کہ تیری مذمت کی جا رہی ہے, مدھورا تو دھتکارا ہوا ہے. لمن تبعک منہم, جو بھی تیری پیروی کرے گا ان میں سے, لاملأن جہنم منکم اجمعین, میں تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا. جہنم کیا چیز ہے؟ آگ ہے نا, آگ کا ایک اور غلبہ, مگر شیطانوں پر بہت خدا کے بندوں پر دے. ایسا حیرت انگیز طور پر مدلل کلام ہے, اپنے منطقی نقطۂ عروج تک پہنچتا ہے. کہتے تو آگ کہتا ہے آگ تجھی پر غالب کی جائے گی اور میرے بندوں پر آگ غالب نہیں ہوگی. یا آدم, اس جہاں تک آدم کا تعلق ہے, فرمایا وہ یا آدم اس کن انتا و زوج کر جنتا, اے آدم تو اور تیری ساتھی جنت میں رہو, وہ کلا میں ہے سو شیتما, اور اس میں سے جو کچھ بھی چاہو کھاؤ, جہاں سے چاہو من حیثو, جہاں سے چاہو تم دونوں کھاؤ. ولا تقربا حاضر شجرتا, اور اس منحوس درخت کے قریب نہ جانا. فتکون من الظالمین, اگر ایسا کرو گے تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. اب یہاں سے شیطان کی کارروائی شروع ہو گئی, آغاز ہی سے. وسوسہ لہم الشیطان, شیطان نے ان کے دل میں ایک وسوسہ ڈالا. لیبدی لہما ما وریا عنہما من سوآتہما, تاکہ ان کے اندر جو کمزوریاں پائی جاتی تھیں وہ ظاہر ہو جائیں. ما وریا, جو کچھ بھی چھپایا گیا ہے, من سوآتہما, ان کی برائیوں یا کمزوریوں میں سے. اس کا ترجمہ بہت سے اردو تراجم قرآن میں ایک ایسا کیا گیا ہے جو میرے نزدیک بالکل درست نہیں ہے, کہ وہ بدنی طور پر گویا ننگے کر دیے گئے. بالکل اس کا اس درخت کے پتوں سے, درخت کے پھل سے کوئی دور کا بھی تعلق نہیں, کہ ادھر پھل کھایا ادھر کپڑے جھڑ گئے, اور پھر وہ کپڑے ان کی بجائے پتے ڈھونڈنے پڑے جو پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپے. یہ سارا مضمون گہرا, ایک بہت ہی گہرا عارفانہ کلام ہے جس کا ظاہری تصویروں سے کوئی تعلق نہیں ہے. ظاہری تصویریں صرف پیغام دینے کی حد تک ضروری ہیں, گویا کہ تمثیلات ہیں, ایسے نظارے ہیں جن کو دیکھ کر انسان کچھ بہت سے پیغام سمجھ لیتا ہے. اس سے زیادہ ان کی حیثیت نہیں ہے, یعنی ظاہری حیثیت اس سے زیادہ کوئی نہیں. مقصد کچھ پیغام دینا ہے, وہ کیا پیغام ہے؟ پہلا تو یہ ہے کہ ان انسان کے اندر بعض نیک صفات بھی ہیں, بد صفات بھی ہیں, کمزوریاں بھی ہیں اور خوبیاں بھی ہیں. اگر الہی تعلیم پر چلے تو اس کی خوبیاں ابھرتی ہیں, اور اگر الہی تعلیم کو نظر انداز کر دے تو اس کی بدیاں سر نکالنے لگتی ہیں. اور بدی کا سر اٹھا لینا یہ اس کو آپ بالآخر اس کو ہلاکت کرنے ہلاک کرنے تک پہنچا دیتا ہے اگر اسی رستے میں چلتا رہے. اور اس کا اس مضمون کو قرآن کریم دوسری جگہ یوں فرماتا ہے تو الحمہ فجورہ و تقواہ قد افلح من زکاہ و قد خواب من دساہ. تو نفس کے اندر جو زکا بچنے کی صلاحیتیں پیدا کی گئی ہیں اور نشو و نما کی جو ان کو آگے بڑھاتا ہے وہ ترقی کرتا چلا جاتا ہے اور وہ جو ان کو دبا دیتا ہے وہ گھاٹا کھاتا چلا جاتا ہے. یہاں دبانے کا جو مضمون ہے وہ نیکیوں سے ہے, بدیوں سے نہیں ہے. نیکیوں سے متعلق ہے, بدیوں سے نہیں ہے. تو جس کو جس کی نیکیاں ترقی نہیں کریں گی, جو ان کو دبا دے گا اس کی جو بدیاں تھیں وہ ترقی کریں گی. کیونکہ خدا فرماتا ہے کہ میں نے اس کو علمہ فجورہا و تقواہا, میں نے اس کے فجور بھی اس کو انسانی فطرت میں داخل بتا دیے. اگر یہ مضمون زیادہ وسیع سمجھا جائے تو صرف انسان سے تعلق نہیں رکھتا بلکہ کائنات کی ہر چیز میں یہی راز ہمیں کار فرما دکھائی دیتا ہے. اس کے اندر کچھ ترقی کی صلاحیتیں ہیں, کچھ تنزل کی صلاحیتیں ہیں. اور ارتقاء نام اس بات کا ہے کہ ترقی کی صلاحیتوں کو افزائش ملتی چلی جائے, اس کو بڑھایا جائے, اور دوسری صلاحیتیں خود بخود گرتی رہتی ہیں. اگر یہ نہ ہو تو جو موت سے مشابہ صفات ہیں وہ سار اٹھا لیتی ہیں اور زندگی پر غالب آ جاتی ہیں. بس یہ وہ مضمون ہے جس کے تعلق میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد افلح من زکاہا, جس نے اپنی خوبیوں کو اونچا کیا اور ان کی افزائش کا انتظام کیا, وہ کامیاب ہوتا چلا جائے گا. اور جس نے ان کو دبا دیا وہ نامراد ہوتا چلا جائے گا. یہ وہ مضمون ہے یہاں کہ ان کی ایسا کچھ ان سے فیل سرزد ہوا جس کے نتیجے میں انسانی فطرت میں دبی ہوئی کمزوریاں سر اٹھانے لگی, اور اس وقت ان کو احساس ہوا ننگے ہونے کا. ننگے ہونے کا احساس سے مراد یہ ہے انپروٹیکٹڈ, وہ شیطان کی زد میں آ گئے, ان پر ہر قسم کی بدیاں حملہ آور ہو سکتی ہیں. یہ جو کمزوری کا احساس تھا اس کے نتیجے میں انہوں نے جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپا. اب جنت کے پتوں سے ڈھانپنے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ باقی جو پاکیزہ درخت تھے ان کی پناہ میں آئیں گے. نیکیوں کے درخت انسان کی بدیوں پر پردے ڈال دیتے ہیں, وہ نیکیوں کی طرف اور استغفار کی طرف مائل ہوئے, اور وہ پاکیزہ کلمات کے درخت جو جن سے خدا تعالیٰ نے فرمایا تھا جتنا چاہو کھاؤ, ان کے پتوں سے اپنی کمزوریوں کو ڈھانپنے کی کوشش کی. یہ ان کا رویہ تھا اس کے مقابلے پر. یہ ساری کہانی سنیں, کہانی سے مراد یہ ہے کہ وہ واقعہ جو تمثیلاً پیش کیا جا رہا ہے. وقال ہاں ما وور انوا من فات وقال ما نہا کما رب کما انہاز ہی شجرت. شیطان نے ان کو یہ بھی کہا کہ تم دونوں کے رب نے, ان دونوں سے یہ کہا کہ تم دونوں کے رب نے تمہیں اس درخت سے اس لیے روکا ہے, صرف اس لیے روکا ہے ان تکونا ملک ہیں, کہ کہیں تم دونوں فرشتے ہی نہ بن جاؤ, اور تکونا من الخالدین, یہ ایسا نہ ہو کہ تم ہمیشگی کی زندگی پا جاؤ. اب جتنی بھی بدیاں تکبر سے تعلق رکھتی ہیں ان کا ہمیشگی کی زندگی سے ایک پانے کی تمنا سے ایک گہرا تعلق ہے. قرآن کریم اس کو رد فرماتا ہے. وہ ہے نا माल के मुताबिक जो है ना, जो वो समझता है कि मुझे हमेशा की जिंदगी दे देगा। तो आयत में याद थी वो अचानक स्विच दूसरी तरफ करेगा तो बाद फर्क बदल जाती है। यासब वो दुनिया परस्त जो माल इकट्ठा करते हैं, उसमें असल मकसद क्या है? यासब अन्ना मालहू अखलगा, वो ये गुमान करते हैं कि उनका माल दौलत उनकी दुनियावी बड़ाई जो माल से ताल्लुक़ रखती है उनको हमेशा रखेगी। तो दुनिया परस्ती के नतीजे में हुकूमतें हों या अमवाल इकट्ठे किए गए हों या जत्थे बनाए गए हों, उनके अंदर बुनियादी तमन्ना हमेशा की पाई जाती है कि ऐसी ताकत नसीब हो जो जिसको फिर कभी जवाल ना हो। तो वो तमाम बातें जो इस खलूस से ताल्लुक़ रखती हैं उनका उस फेल से ताल्लुक़ था। इसलिए ये पर्दे उठाने की कोशिश करना कि अल्लाह ताला ने तो नहीं बताया, हमने पता कर ही लेना है कि क्या बदी की थी उन्होंने, इसमें बदगनियाँ भी बहुत सी चलती हैं और बाज़ नहायत बेवकूफ़ों वाली बातें बयान की जाती हैं। इसलिए हमें उसूलन सिर्फ ये अंदाज़ा करना चाहिए कुरान करीम की आयात ही से कि यहाँ जो इशारे मिलते हैं दूसरी आयात उन इशारों पर क्या रोशनी डालती हैं, और उनके दायरे में रहते हुए हम उस कहानी को रिकंस्ट्रक्ट कैसे कर सकते हैं। बस इस पहलू से अच्छी तरह समझ लें, अव्वल जो भी वो फेल था वो शरीयत की हदूद से तजावुज़ का फेल था, और शजरा तैयबा शरीयत का फल है, शरीयत का दरख्त है, जिसकी दूसरी जगह कुरान करीम ने मिसाल दी है और वाज़ह कर दी है। तो देखो खुदा किस तरह मिसालें बयान कर रहा है। कलिमा तैयबा जो कलाम नाजिल होता है अल्लाह की तरफ से और इंसान को पाक बना देता है, यहाँ तक कि इंसान भी कलिमात में दाखिल कर दिया जाता है। वो कलाम जो कलिमा बन गया इंसान की शक्ल में उसको पाक करके, उसकी मिसाल ऐसी है का शजरा तिन तैयब होता है, ऐसे दरख्त की तरह जो पाकीज़ा हो। शजरा तैयब होते हैं असलुहा साबितिन व फरहा समा तोती उको लहा कुल हिंद बेजन रब, ऐसे बेजन रब है। आगे क्या है था। ये सारी मिसालें हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो उस हद तक इस मज़मून को समझें और तदब्बुर करें जिस हद तक कलाम इलाही अब इसी लफ्ज से खुदा ने मिसाल बयान कर दी शजरा के लफ्ज से, और साथ फरमाया है कि हम खोल खोल कर ये मिसालें दे रहे हैं ताकि तुम गौर करो और फिक्र करो। तज़क्कुर में ज़िक्र इलाही भी मुराद है और नसीहत हासिल करना भी है। तो जब तक इस मिसाल को समझेंगे नहीं नसीहत कैसे हासिल करेंगे, मगर समझेंगे दूसरी आयात की मदद से, उसके बगैर नहीं। तो शजरा तैयबा वो शजर है जिससे खुदा ने फरमाया था कि तुम इसमें से खाओ, यानी कलाम इलाही के दायरे में ज़िंदगी बसर करो और यही तुम्हारी जन्नत है। और कलम खबीसा जो था वो दरख्त जिससे रोका गया है, उसकी मिसाल कलमा खबीसा जैसी है, निस्तुसत मिन फौक अल-अर्ज मालहा मिन क़रार, वो उखड़ जाता है अपनी जड़ से और उसमें कोई रूहानी फल पैदा करने की सिफ़त नहीं होती और किसी एक बात पर ठहरता नहीं, यहाँ से उखड़ा वहाँ चला गया, वहाँ से उखड़ा वहाँ चला गया, उसे हवाएं جس طرح چاہیں اس کو اٹھائے لیے پھرتی ہیں, اور اس کا نہ کوئی مقام ہے نہ کوئی منصب, نہ اس میں فائدہ حاصل کرنے کی یا فائدہ پہنچانے کی کوئی صلاحیت داخل رکھتی ہے. بس انہوں نے جو جس شجرہ سے پھل کھایا, وہ شجرہ وہی ہے جس کا قرآن کریم نے ذکر فرما دیا, اور وہ کئی قسم کے ہو سکتے ہیں. بنیادی طور پر خدا تعالیٰ کی رضا کے دائرے سے باہر نکلنا یہ مضمون بنتا ہے. اس کی کئی شکلیں ممکن ہیں, کس حد تک وہ نکلے یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے, مگر یہ خدا تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اس کے مان بعد جو بھی فعل ان سے سرزد ہوئے ان کو احساس ہو گیا, اور احساس بھی شرمندگی کی حد پر, ایسا احساس جس نے ان کو استغفار پہ مائل کر دیا, اور وہ شجرہ طیبہ کے پتوں سے اپنے بدن کو ڈھانپنے لگے. جس جنت کے پتے ہیں وہ شجرہ خبیثہ کے پتے مراد نہیں ہیں, وہاں کے شجرہ طیبہ کے پتے یعنی اللہ تعالیٰ کی پاک کلام سے, اس نے جو کلمات ان کو سکھائے تھے انہی سے انہوں نے اپنے آپ کو ڈھانپنے شروع کیے. فلما ذاق شجرتا بدت لہما سوآتہما وتفقا یخصفان, وہ دونوں لگے یخصفان علیہما من ورق الجنہ, جنت کے پتے اپنے اوپر چپکانے لگے. ڈھانپنے کا مضمون اس میں ہے, مگر لفظ اس کا مطلب ہے خصفہ کہتے ہیں اسی اسی میں لگا دیے جیسا چمٹا دیے جائے. وہ نادا ہوا رب ہوا, تب اللہ نے ان دونوں کو پکارا, ان دونوں کے رب نے ان دونوں کو پکارا, علم انحکما ان تلکما شجرت, کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے منع نہیں فرمایا تھا؟ آگے فرماتا ہے وَأَقُلْ لَكُمَا, اور تم دونوں کو یہ کہہ دیا تھا, اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوُّ مُبِينٌ, شیطان تمہارا کھلا کھلا دشمن ہے. قالا, ان دونوں نے کہا, ربنا, اے ہمارے رب, ظلمنا انفسنا, ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے, وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا, اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا, وَتَرْحَمْنَا, اور رحم نہ فرمایا, لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, تو ہم گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال احبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم سارے کے سارے نکل جاؤ. حبوت کہتے ہیں اترنے کو, تو تنزل کے معنی ہیں, دراصل اس اعلیٰ زندگی سے تنزل اختیار کرو, نچلے درجے کی زندگی کی طرف منتقل ہو جاؤ. ایسی حالت میں کہ بعض حکومت بعض اردو, کہ تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہوں گے, ورکم فی الارض مستقر و متاؤن الہین, اور زمین میں تمہارا ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ایک خاص ایک مدت تک ہے. اب واپس جا کر اس مضمون کو پہلے بیان کردہ مضمون کے ساتھ باندھ کر پھر دیکھتے ہیں کہ کیا معنی ہے. پہلی بات تو یہ کہ شیطان نے تو آگے سے تکبر کیا تھا, اللہ تعالیٰ فرمایا میں نے حکم دیا تھا تجھے, تو نے انکار کر دیا. اب ان دونوں کے رویے اور اس رویے میں دیکھیں کتنا فرق ہے. یہاں پھر اللہ نے وہی بات کہی, شیطان کو بھی کہا تھا اس امر تو میں نے تجھے حکم دیا تھا اور تمہیں انکار کر دیا, اس نے آگے سے دلیلیں شروع کر دی. ان کو یہی بات کی, علم اقول لکما, کیا میں نے حکم نہیں دیا تھا تمہیں یہ کام نہیں کرنا؟ تم نے کہہ دیا تھا. کوئی دلیل اپنے ہاتھ میں نہیں, صرف استغفار کی گزمائی ہے, ظلم نان کو سنا. یہ تکبر اور عجز کی متقابل تصویریں ہیں جو بہت ہی دلکش انداز میں, دل پذیر انداز میں کھینچی گئی ہیں. ایسے موقع پر جو بھی تکبر کرے گا وہ نقصان اٹھائے گا, اور تکبر بسا اوقات اس طرح بھی پیدا ہوتا ہے کہ انسان کی توجہ اگر استغفار کی طرف مائل نہ ہو تو یہ بھی تکبر ہے. یعنی خدا کی نافرمانی تو کی لیکن بے پرواہی دکھائی. ان دونوں نے بے پرواہی نہیں دکھائی, فوراً عجز کی طرف مائل ہوئے اور آخر حد تک زمین پہ گر گئے. اب تو اگر تو نے نہ بخشا رحم نہ کیا تو ہماری کوئی پناہ نہیں, ہم ضرور نقصان اٹھانے والے ہوں. تو یہ شیطانی اور انسانی, آگ سے بننے والے اور مٹی سے بننے والوں کے مزاج کے فرق دکھائے گئے ہیں. وہی کامیاب ہوگا اب بھی جو مٹی سے بنا, دیکھنے کے چاہیے. شیطان کی دلیل پھر ٹوٹ گئی, اس کا آگ سے بننا تو اس کے کسی کام نہ آیا, وہ آگ ہی کس پوچھ کیا گیا. اور جو گیلی مٹی سے بنے ہوئے تھے ان کا مزاج ایسا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمایا, اور نافرمانی دونوں نے کی. ایک کی نافرمانی جہنم لے گئی, دوسرے کی نافرمانی بخشش اور رحم کا موجب بنی. اس کے بعد پھر احبتو بعضکم کے کیا معنی ہیں, تو احبتو بعضکم لبعض ندعو, یہ ایک فقرہ ہے. بعضکم لبعض ندعو, ایسی حالت میں کہ تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہو نکل جاؤ. اب احبتو نہیں فرمایا, جس کا مطلب ہے وہ جو بخش جنہوں نے بخشش مانگی تھی وہ بخشے گئے ہیں. احبتو اس قوم کی طرف اشارہ ہے جو آدم اور حوا کے علاوہ شیطان کی باتوں میں آ کر گناہوں کی طرف مائل ہو گئے اور شریعت کا انکار کر دیا تھا. اور وہ بنیادی بات جو شیطان نے ان کو کہی تھی اس کو تسلیم کر لیا کہ یہ باتیں جو ہمیں کہہ رہا ہے اسی میں ہمارا دوام ہے, دولتیں اکٹھے کریں اور اپنی بڑائی کریں اور خدا کے برابر ہونے کی کوشش کریں. کیونکہ شیطان نے یہی وسوسہ پھیلایا تھا, ان کے دلوں میں ڈالا تھا. مان ہا کما رب و کمان حاضر سے اللہ ان تکون ملکین اور تکون من الخالدین, ملکین میں الہی صفات کی طرف اشارہ ہے. تم دیوی دیوتا ہی نہ ہو جاؤ, ہمیشہ خدا کے ساتھ رہنے والا. اور خالدین میں بھی ہمیشگی کی زندگی پائی جاتی ہے, جس کے مطابق قرآن کریم بتا چکا ہے کہ دنیا دار دنیا کمانے کے وقت سمجھتے ہیں کہ وہ ہمیشہ رہیں گے لیکن وہ ہمیشہ نہیں رہ سکتے. بس جو بھی یہ دو برائیاں جس قوم میں داخل ہو جائیں وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جاتے ہیں, کیونکہ حسد کی جڑ ان دو برائیوں میں پائی جاتی ہے اور تکبر کی جڑ بھی ان دو برائیوں میں پائی جاتی ہے. جو دھوکے میں آ کر اپنے آپ کو ملک سمجھنے لگ جائیں, وہ جھوٹی نیکیاں, جھوٹی بڑائیاں اور حرص ایسی کہ ہر وقت دولت کمانا اور ہمیشہ کی زندگی اس دنیا میں حاصل کرنے کی کوشش کرنا, اسی سے ساری دنیا میں فساد ہے. اسی کی وجہ سے مذہبی دنیا میں بھی فساد ہے اور غیر مذہبی دنیا میں بھی فساد ہے. اور تبھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بعضکم بعضن, یعنی تم میں سے بعض بعضکم لبعضن عدو, جس زندگی کو تم نے ٹھکرا دیا ہے اس میں تمہاری یکجہتی تھی, اس میں تمہارے اندر اتفاق کی جنت تھی, اب وہ نہیں رہے گی کیونکہ وہ توحید سے صرف ملتی ہے. اور یہ وہ سزا ہے جنت سے نکلنے کی جس کو خدا تعالیٰ نے کھول دیا ہے. تو دنیا میں پڑھو گے خدا کے کلام سے بے نیاز ہو گے تو ہر وقت آپس میں لڑتے رہو گے, فتنہ و فساد پھیلتے رہیں گے. یہ دنیا بھی جہنم بنی رہے گی اور اگلی دنیا بھی تمہاری جہنم بنی رہے گی. لیکن یہ چند عرصہ کی کھیل ہے, تھوڑی دیر کے لیے تم دنیا میں ٹھہرے رہو گے, اسی طرح مستقر ہے اور متاع ہے. متاع تو ہوگی یہاں, فائدہ تو کچھ نہ کچھ تم لوگوں کو پہنچتا رہے گا, مگر یہ سارا کھیل عارضی ہے, خالدین والی بات ہے ہی کوئی نہیں. الہین کہہ کر شیطان کی دلیل کو پھر توڑا گیا ہے, وہ پھر جھوٹا نکلا. تم یہ تو کر سکتے ہو کہ 100 سال 200 سال 1000 سال بھی تکبر کے ساتھ رہ جائے. لیکن فرمایا یہ پھر بھی عارضی ہے اور ہمیشگی کا قرار یہاں نہیں مل سکتا تمہیں. اس لیے یہ خیال کہ شیطان کے پیچھے لگ کر مادہ پرستی میں مبتلا ہو کر تم خالدین ہو سکتے ہو یہ نہیں ہو سکتا. قال فیہا تحیونا فیہا تموتونا ومنہا تخرجون. اس نے فرمایا تم اسی میں رہو گے. اب جہاں آدم اور حوا کا ساتھ نکلنا الگ بیان نہیں ہوا, قومی سزا ہے جو اس میں ان کے لیڈر بھی بعض دفعہ نقصان اٹھاتے ہیں. رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ عہد میں کیا ہوا, اگر وہ سزا تھی تو رسول اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں مل سکتی تھی, مگر کسی نے نافرمانی ضرور کی تھی اور اس کا نتیجہ ظاہر ہوا تھا جو بہت تکلیف دہ. اس تکلیف دہ نتیجے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تکلیف اٹھائی. حضرت موسیٰ اور ہارون نے تو اللہ کا انکار نہیں کیا تھا اور وہ بھی دو تھے, اور ان دونوں کو بھی قوم کی نافرمانی کی وجہ سے در بدر صحرا میں پھرنا پڑا اور خدا کا جو وعدہ تھا وطن واپسی کا عرض مقدسہ پہنچنے کا وہ ٹال دیا گیا. اس لیے اس دلیل کو سمجھیں, یہ آدم کو تو اللہ معاف فرما چکا ہے, حوا کو فرما چکا ہے, ان کا نکلنا سزا کے طور پر نہیں ہے, ورنہ پہلے ان دونوں کو نکالتا پھر باقی قوم کا ذکر کرتا. اہبتو کہہ کے ان کو مستثنا کر دیا ہے, وہ ان کا جانا مراد نہیں ہے, ان کا جانا اس سزا کا مقصد نہیں ہے. جب قوم جائے گی تو وہ اکیلے تو نہیں بیٹھے رہیں گے پیچھے, وہی حال ان کا بھی ہوگا. بس بسا اوقات ایک قوم کی بدنصیبی کی وجہ سے اس قوم کے معزز لوگ بھی تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی, ربنا وجعلنا للمتقین اماما, ہمیں متقیوں کا امام بنانا, یہ نہ ہو کہ غیر متقیوں کو امام بن کے ان کی وجہ سے ہمیں بھی مصیبت پڑ جائے. ایک یہ بھی معنی ہے اس کا. اب اگلی آیت جو ہے, قال فیہا تحیونا وفیہا تموتونا ومنہا تخرجون, یہ عمومی انسانی تقدیر کی بات کر رہی ہے. سزا تو ختم ہو گئی, بات تو گزر گئی ہے, وہ کہ تم اب لڑتے رہو گے آپس میں یہ کرو گے, لیکن یہ جو زمین ہے اس سے تم بھاگ نہیں سکتے. ملکین کا تصور ہی کوئی نہیں, یہ ملکین والی دلیل کو بھی توڑ رہی ہے. یا ملک ملائک تو وہ ہیں جو زمین سے بالا رہتے ہیں, خالد تو تم ہو نہیں کیونکہ یہ عرضی ہم نے تمہیں بتا دیا ہے کہ مستقل نہیں ہے, اور زمینی دائرے سے تم نکل سکتے ہی نہیں کبھی. اس لیے ملائک بننے کا وعدہ بھی اس کا جھوٹا تھا, کیونکہ فیہا تحیونا فیہا تموتونا اور منہا تخرجون, نکالے گا تو اللہ نکالے گا لیکن تم اپنی طاقت سے اس زمین کے اندر کی قیدوں سے آزاد نہیں ہو سکتے, تم کبھی اسی میں بندے رہو گے. یہ جو مضمون ہے اس کا ایک تعلق حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اور موت کے عقیدے سے بھی ہے. یعنی ہم جب کہتے ہیں کہ وفات پا گئے تو ایک یہ بھی دلیل دیتے ہیں, فیہا تحیونا فیہا تموتونا ومنہا تخرجون, موت تک تم اس زمین کے دائرے سے آزاد نہیں ہو سکتے. سمجھ گئے ہیں, حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی طاقت سے اس دلیل کو استعمال فرمایا ہے کہ تخرجون اخراج جو بعثت ثانیہ ہے, اس مدت تک تم اس زمین کے قیود سے آزاد نہیں ہو سکتے. اتنا حتمی دعویٰ ہے, اس کے باوجود لوگ کہتے ہیں کہ انسان جہاز میں بیٹھ کر یا کیپسول میں زمین کی حد سے باہر چاند تک پہنچ گیا اور بھی دور دراز کے سفر اس کے پیش نظر ہیں. اگر وہاں موت واقع ہو جائے تو اس آیت کا کیا بنے گا؟ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ اس آیت کا جو بھی بنے گا اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا, لیکن تمہارا نتیجہ یہ پھر نکلے گا کہ آج جھوٹی نہ ہو. جو ہم نتیجہ نکالتے ہیں براہ راست اس پر تم حملہ کر ہی نہیں سکتے. جب تک اس آیت کو غلط ثابت نہ کر دو, حضرت مسیح کی وفات کا جو ہم نتیجہ نکالتے ہیں وہ پھر بھی نکلے گا, سوائے اس کے کہ تم غلط ثابت کر دو. تم جو کہتے ہو کہ انسان چاند تک چلا گیا, تو اس کا منطقی نتیجہ یہ نکال رہے ہو خود بظاہر لفظوں میں کہے بغیر کہ انسان تو چلا گیا, مسیح کو نہ چلا گیا. یعنی اس آیت کا کو کلیتاً ناکام کر دیا انہوں نے کہ یہ آیت بالکل بے حاصل ہے, کچھ بھی اس کا مقصد نہیں. فرمایا تو یہ گیا ہے کہ زمین میں رہو گے لیکن زمین میں نہیں رہیں گے. جب تک اس کی یاد تو کوئی ایسی مقبول قطعی تشریح نہ کریں کہ آیت جھوٹی نکلے بغیر حضرت مسیح کو یہاں سے باہر نکال سکیں, وہ ان کے پاس ہے کوئی نہیں, کوئی اور دلیل بنتی کوئی نہیں. ہاں جو ہم دلیل قائم کرتے ہیں اس کے حق میں ایک بہت ہی معقول دلیل موجود ہے جو اس آیت کے انداز بیان میں داخل ہے. فیہا تحیونا اور فیہا تموتونا, یہ ارض ہے. ارض ایک زمینی صفات کے مجموعے کا نام ہے. مٹی زمینی دائرے اور زمینی ماحول سے باہر نکل کر وہ زندہ نہیں رہ سکتی. گیلی مٹی کی مخلوق محتاج ہے عرضی فضا میں رہنے کی, یہ مراد ہے. اور کوئی سائنسدان بھی عرضی فضا کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا, جہاں مرضی چلا جائے. چاند پر بھی گئے ہیں تو زمین ساتھ لے کے گئے ہیں. زمین کا ماحول, زمین کے سانس, اس کی فضا, اس کی غذا. تو فیہا کا مطلب ہے تم اس زمین کے دائرے سے آزاد نہیں ہو سکتے, تم زمین کے دائرے میں جکڑے گئے ہو. بس چاہے یہ مریخ تک چلے جائیں, چاہے اس کی حد سے وہ بھی پھلان جائیں, یہ قطعی بات ہے. جب تک یہ اپنا زادہ راہ جو زمین کی فضا اور زمین کی مٹی اور اس کی پیداوار ہے وہ ساتھ لے کر نہیں چلتے, اس تک تک یہ کہیں بھی زندہ نہیں رہ سکتے. اور مریں گے تو پھر اسی فضا سے, یعنی زمینی حالات میں سے نکالے جائیں گے, یہ مراد ہے. اور پھر زمین کا ان پر اثر نہیں رہے گا, مراد یہ. یہاں دوسرا نکلنا جو ہے اس طرح مادی نکلنا مراد نہیں ہے. روح کا نکلنا جو آخر پر ہوگا وہ اسی زمینی دائرے کے اندر واقع ہوگا. وہاں بھی بدن کا نکلنا مراد نہیں ہے. حضرت مسیح کی موت اسی زمینی دائرے کے اندر مقدر ہے, کیونکہ ہر دوسری زندہ شخص کی موت اسی زمینی دائرے کے اندر مقید ہے. جب بھی تم نکالے جاؤ گے اسی ماحول, اسی دائرے سے نکالے جاؤ گے, اور پھر تم زمینی نہیں ہوگے, پھر تم آسمانی بن جاؤ گے. ایک نئی زندگی تمہیں عطا ہوگی, نئی قسم کی تخلیق ملے گی. یہ ہے اس آیت کا مفہوم جو ہمارے عقیدے اور استدلال کے عین مطابق ہے. اور اس کو چھوڑ کر جو بھی کوئی استدلال کا طریقہ اختیار کرتا ہے اسے لازماً نامعقول باتیں کرنی پڑتی ہیں, یہاں تک کہ اس آیت کو غلط کہنے کی جسارت کرنی پڑتی ہے. واضح ہو گیا کہ نہیں؟ اگر اس میں کچھ شبہ ہے جو میں زور لگا کے سمجھا رہا ہوں تو بتا دیں, کیونکہ مجھے جو اکثر سوال آتے ہیں اس آیت سے متعلق یہی ہوتے ہیں, مسلسل آتے ہیں. ایک طرف کہتے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام نے اس بڑے زور کے ساتھ استدلال قائم فرمایا ہے, دوسری طرف نئے زمانے میں یہ باتیں ہو رہی ہیں اور غیر عملی یہ سوال اٹھانے لگ گئے ہیں. تو اس کا جواب خوب اچھی طرح ذہن نشین ہو جانا چاہیے, اس حد تک کہ دوبارہ جب آپ کے سامنے اعتراض اٹھے تو جواب دینے کی اہلیت ہو. اگر کوئی شبہ باقی ہے تو اب پوچھیں.
اگر وہ چاند میں مر گئے تو پھر
چاند میں مر جائیں گے
اور ادھر دفن کر دو اسی میں.
ٹھیک ہے, چاند میں اگر مر جائیں گے تو جب تک زندہ رہیں گے زمین کے دائرے میں زندہ رہیں گے, مریں گے
تو دو صورتیں ممکن ہیں، یا پھر بات درست ہے میں سمجھ نہیں، یا تو اسی حالت میں زمین کے محفوظ دائرے میں رہتے ہوئے جو ساتھ لے کے چلتے ہیں ان کی موت واقع ہو جائے گی، سمجھ گئے، یا بدنی طور پر نکلیں گے اس سے، اور چونکہ فیہا تحیونا کی شرط پوری نہیں رہے گی تو مر جائیں گے، فیہا تموتون والی بات ہے اب یہ باقی رہ گئی، سمجھے ہیں آپ، فیہا تموتون میں میں نے آپ سے کہا تھا کہ در حقیقت اس کا معنی یہ من تخرجون کے ساتھ جوڑ کر پورا سمجھ میں آتا ہے، یہ دائرہ تمہارا مقدر ہے، اسی میں تمہارا مرنا جینا ہے، یہ محاورہ سمجھتے ہیں آپ، بالکل اسی زمین میں تمہارا مرنا جینا ہے، تم اسی زمینی دائرے میں رہتے ہوئے مرو گے، یعنی جب تمہاری موت واقعہ ہوگی تو تمہارا بدن اسی طرح زمینی دائرے میں رہنے کا مقید اور محتاج ہوگا، اور اس سے ہٹ کر کسی اور حالت میں تم نہیں مرو گے، یہ ناممکن ہے کہ انسان زمینی دائرے سے باہر نکلنے کے بعد کچھ زندگی پائے اور ایسی حالت میں مرے کہ جب وہ زمینی شرائط کا محتاج نہیں رہا تھا، بس اگر وہ باہر نکل کر چاند کی سیر کر رہے ہیں تو اول تو یاد رکھیں کہ وہ ان غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں جو زمینی ماحول کو ان کے گرد رکھ رہے ہیں، اس لیے مریں گے بھی تو اسی حالت میں مریں گے، اور اگر وہ پھٹ جائے اور چاند کی فضا سے ان کا رابطہ قائم ہو جائے تو جس حالت میں ابھی زمین کے دائرے میں ہیں اس کے ختم ہونے سے پہلے پہلے ان کی جان نکل جائے گی، وہ زمینی دائرے میں مقید حالت ہی میں دراصل جان دیں گے، الگ اس سے ہو کر زندہ نہیں رہ سکتی، یہ مراد ہے، الگ ہو جائیں وہ پھٹ جائے وہ غلاف اور پھر چاند پہ پھرتے ہوئے بعد بزاں کسی وقت موت آئے، یہ ناممکن، آپ سمجھے ہیں بات کو، ابھی ہے کچھ آپ ہم بتائیں بتائیں، اس لیے ضروری ہے کہ آپ کی وجہ سے دوسرے لوگوں کے سوال حل ہوں گے اور مجھے یہ آرام مل جائے گا کہ خط لکھ لکھ کر جواب دینے نہیں پڑیں گے، اس لیے دے میں تو انتظار کر رہا ہوں،
پہاڑوں کے جیسے جو پہاڑوں کے اتنے غاریں بھی ہوتی ہیں اور وہ اوپر سے برف وغیرہ سے ڈھکی ہو، جو کوئی گرد وغیرہ سے کوئی غار کوئی ڈھکی ہو اور آپ بھی جائے تو وہ نیچے گر جائے اور اس کے بعد تو نکلے نہ،
پھر
تو وہ تو پھر پھر یہ
سوال اتنا اچھا کیا تھا آپ نے کہ بڑا خوش ہوا تھا، اب آپ غار میں جا پڑے، اچھے بھلے باہر نکل کے گر رہے تھے، چاند کی سیر کر رہے تھے،
وہ
ایسا غار میں گرے ہیں،
بات کو زبردست بنانے کے لیے چاہیے،
وہ تو اس آیت کے دائرے میں کھلا کھلا ہے، فیہا تحیونا فیہا تموتون اور منہا تخرجون، فیہا تموتون کا یہ مطلب ہے کہ تم اسی زمین کے دائرے میں رہتے ہوئے ہی زندہ رہو گے اور مرو گے، اور اسی حالت میں مرو گے کہ تم زمین سے وابستہ ہو، یہ مطلب اس وابستگی کو چھوڑ کر نہیں تم مرو گے، اس سے الگ ہو کر کوئی ایسی تمہاری حالت زندگی کی نہیں ہو سکتی کہ زمینی دائرے سے الگ ہو کر تمہیں موت کہیں اور دائرے میں آ جائے، سمجھے ہیں، اب سمجھ آئی بات کی، ومنہا تخرجون، تم زمین کے اس دائرے سے ہی نکالے جاؤ، جب موت تمہاری واقعہ ہوگی تو تمہارا بدن، تمہارا انحصار اس بدن کی زندگی کا اس وقت تک زمین پر رہے گا، اور جب نکلنے کی کوشش کرو گے تو روح نکل جائے گی، تم زمینی دائرے سے نکال کر باہر کر دی جاؤ گے، وہاں بدن کا نکلنا مراد نہیں ہے، منہ تخرجون سے مراد ہرگز بدن کا نکلنا مولا نہیں ہے، کیونکہ کسی بدن کو زمین سے نہیں نکالا جائے گا، بس حضرت مسیح کا بدن سمیت نکلنا تو کسی پہلو سے بھی ثابت نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، پھر آپ نے ہلا دیا پر شک ابھی کا ہے، پر نالا نہیں ہے، بتائیں کیا چاہتے ہیں،
شک میں حضور یہی ہے کہ ایک تو میرا اگر میں جواب دوں وہ یہی ہے کہ وہ بھی زمین کا حصہ ہے, تو ہم کہیں کہ چلو مر گیا تو چیز پوری ہوگی, لیکن وہ چونکہ کہتے ہیں کہ اوپر آسمان کے چڑھ کے چلے گئے ہیں وہاں پر چاند کے اوپر, اور وہ وہاں پر مر گئے وہی اس کی روح اوپر چلی گئی اور بدن بھی وہیں رہ گیا.
بات تو سنو, فیہا تحیونا, سب سے اہم بات یہ, تم زمینی دائرے میں اس کے مقید رہتے ہوئے ہی زندہ رہ سکتے ہو, سمجھ گئے ہیں, اور اسی میں تمہارا مرنا ہے, یعنی زندگی جب مقید ہے اس سے تو موت بھی اسی دائرے میں واقع ہوگی. وہ منہا تخرجون بتا رہا ہے کہ ایسی حالت میں تمہاری روح یہاں سے نکالی جائے گی. صرف ایک اعتراض ویلڈ بن سکتا تھا کہ موت اگر زمین کے دائرے سے باہر نکل کر واقع ہو, تو میں نے اس کی وجہ بتائی, اس کا بتایا تھا آپ کو کہ زمین کا دائرہ انسان لے کر ہی چلتا ہے, اور زمین سے کے دائرے سے نکلنے کی کوشش میں اس کے باہر موت نہیں ہوتی, زمین کے دائرے سے نکلنے کی کوشش خود موت واقع کر دیتی, اور اس سے جدائی کامل ہونے کے بعد موت نہیں ہو سکتی, یہ ناممکن ہے. ہر وہ بدن جو فضا میں مرتا ہے اس کا موت اور اس کی زمین سے کے دائرے سے نکلنے کے درمیان اتنا فاصلہ نہیں ہے کہ ہم کہہ سکیں کہ وہ باہر رہ کر زندہ رہا اور زمین کے دائرے سے نکل کر پھر مرا ہے. اسی دائرہ اختیار میں جو زمین کا دائرہ ہے اسی میں زندہ رہتا ہے, اور اسی دائرے کے اندر رہتے ہوئے مر جاتا ہے, نکلنے کی کوشش میں اتنا وقت اس کو ملتا ہی نہیں کہ عرضی تعلقات توڑ کر پھر کچھ زندہ رہ سکے اور پھر مرے. اب بات سمجھیں؟ نہیں پوری نہیں. اب صورت حال یہ ہے کہ وقت ہو گئے کافی دیر ہو چکی اور ہم دونوں برابر ہو گئے, نہ آپ میری سمجھیں نہ میں آپ کی سمجھ, ٹھیک ہے, اگلی دفعہ غور کریں تو. اچھا جی, وقت ہو گیا, باقی پھر ان شاء اللہ.